سے کہ تیرا راج کہاں ہے، پوچھو یزید سے کہ تیرا راج کہاں ہے، وہ خون سے آلودہ تیرا تاج کہاں ہے، زندہ ہے حسین ابن علی زندہ رہے گا، لعنت کے سوا ذکر تیرا آج کہاں ہے.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یفرہ من هو الجبود ولا یخزیہ الاعطاء والجود، اس کل مؤت منتقت سواہ وکل مانع مسموم ما خلا، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد المزید والقسم، مختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال، فلا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي الواقف بجميع السياسات والحكم والعارف بما في اللوح والقلم، سيدنا الممجد وبشيرنا المسدد ونذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد. والصلاة والسلام على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على الامام المنتظر والحجة الثاني الشر والعدل المشتهر، واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في احسن كتابه وهو اصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم. واذ اخذ ربك من بني آدم من ذريتهم ظهورهم اشهد عليهم انفسهم قالوا لست بربكم قالوا شهدنا بلى. سروات پڑھے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعين. سورہ مبارکہ اعراف اور اس کی آیت نمبر 172. میں نے اس دفعہ ان آخری ایام عزا کے حوالے سے کوشش کی ہے کہ بالکل ایک ڈفرنٹ سے ایشو کی طرف اشارہ کیا جائے، اس سینس میں کہ الحمدللہ رب العالمین ہمارے ممبر سے اخلاقیات بہت کثیر تعداد میں بیان ہو چکی، اور یہ الگ بات ہے کہ اس اخلاقیات کے بیان ہونے کا ہم پر کتنا اثر ہے. فقہی مسائل بھی الحمدللہ کافی حد تک بیان ہوتے رہتے ہیں پورا سال، الخصوص سولجر بازار کی مومنات کے لیے تو مسلسل سلسلے جاری رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ فقہ کو کہیں پر سٹاپ لگا ہو. تاریخ بھی کافی حد تک اشارہ کر دیا جاتا ہے، اور اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی نہ کوئی ایسا ٹاپک آ جاتا ہے جس میں تاریخی حقائق کی طرف اشارہ کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے. بس ہمارا دین مشتمل تھا تین حصوں پر، عقائد، اخلاق اور فقہ. فقہ اور اخلاق کو تو ہم نے پھر بھی ٹچ کر لیا، لیکن عقیدے کے اعتبار سے بعض بہت بنیادی قسم کے عقیدے ہیں جنہیں ہمارے عقیدے کا حصہ قرار دیا گیا ہے، اور مرتے وقت تک یہ وہ عقائد ہیں جو ہم میں سے ہر کسی کے کام آنے والے ہیں. لیکن ہم بعض اوقات محسوس کرتے ہیں نشستوں میں، اٹھک بیٹھک میں، مومنات سے باتوں میں، کہ بنیادی عقائد کے اندر اتنا بڑا جھول ہے، اتنی بڑی لا علمی ہے کہ انسان تعجب میں رہ جاتا ہے. آپ تو ماشاءاللہ مدرسوں میں جانے والی ہیں، آپ تو ماشاءاللہ مجلسیں اٹینڈ کرنے والی ہیں، لیکن یہی مدرسوں اور مجلسوں میں جانے والی مومنات سے جب کسی عقیدے کے ایشو پر بات ہوتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ زندگی میں بہت بڑا خلا ہے. الخصوص ان عقائد میں سے دو چیزیں، اس عقائد میں سے دیکھیں، ہم نے عقائد بچپن میں جو سیکھ لیے، جو سکھا دیے گئے، اس کے بعد اس سے بھی زیادہ دکھ یہ ہے کہ میں نے کراچی کے بہت سارے مدرسوں کو وزٹ کیا، نہج البلاغہ پڑھائی جا رہی ہے، تفسیر قرآن پڑھائی جا رہی ہے، احکام منہاج الصالحین عروۃ الوثقی جیسی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، لیکن جیسے ہی آپ عقائد پہ پہنچتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں عقائد کا سلیبس کیا ہے، تو سامنے والا سر ہلا دیتا ہے، سوائے اکا دکا مدرسوں کے عقائد کہیں آفیشلی نصاب کا حصہ نہیں ہے. یہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے، باوجود اس کے کہ وہ گفتگو کا سلسلہ جو نجفی ہال کے خمسہ مجالس میں ادھورا رہ گیا تھا دجال کے حوالے سے، دجال سب سے پہلا اٹیک آپ کے عقیدے پر کرے گا. وہ کبھی آپ کو نہیں کہے گا نماز نہ پڑھو، وہ کبھی آپ کو نہیں کہے گا وضو نہ کرو، وہ کبھی آپ کو نہیں کہے گا جنگ صفین کے بارے میں نہیں جانو. آپ کا عقیدہ اتنا زیادہ یعنی اس کیفیت میں ہے اس زمانے میں جیسے تیز ہواؤں کی زد پہ ایک چراغ جو ٹمٹما رہا ہے. اور پھر اس عقیدے کے اندر اس عقیدے کے اندر دو یا تین ایشوز ایسے ہیں جو شاید ہماری لا ابالیت کی، ہماری لاپرواہی کی، ہماری کم توجہی کا شکار ہیں. پہلی چیز رجعت، یعنی رجعت کے حوالے سے یقین کریں. لاٹ آف مومنات اگر آپ پوچھیں نا، رجعت اختیاری، رجعت جو اجباری ہے، اس کا فرق بیان کر دیں. یعنی ایک گروہ مجبور ہے کہ وہ پلٹ کر آئے گا، قبروں سے نکالا جائے گا، ایک گروہ کے پاس اختیار ہے، چاہیں تو قبروں سے نکلیں اور امام کا ظہور دیکھیں، چاہے تو آرام سے وہیں قبروں میں سوئے رہیں، آرام سے حوروں سے فیض یاب ہوں. تو آپ جب یہ سوال کرتے ہیں تو وہ گروہ مومنات کا جو آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا، مدرسوں میں، مدرسوں میں، اسے فارسی شکل دیکھے گا اور کہے گا ہاں کچھ ایسا ایک دفعہ پڑھا تو تھا پچھلے سال، یاد ہے چہلم کی مجلس میں سلمہ مرچنٹ نے، نجفی ہال میں. بس یہ ہماری معلومات ہیں، اور اس کے ایک دو جملے اگر ہمیں یاد ہو، خیر مجھے اتنا اندازہ ہے کہ کن کن کو وہ جملے یاد ہوں گے محترمہ سلمہ مرچنٹ صاحبہ کے. لیکن حقیقتاً رجعت ہمارے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ تھا، جس کا ہم جب زیارت معصومین پڑھتے ہیں تو اس چیز کا وعدہ اور اقرار کرتے ہیں کہ ہم آپ کی رجعت کے پلٹنے کا اطمینان رکھتے ہیں، ہمارے یقین کا حصہ ہے. پر پہلا حصہ رجعت، میں رجعت نہیں اٹھاؤں گی، آپ مطمئن رہیں، وہ دجال تھا وہی کافی تھا میرے لیے آخری زمانے کے اعتبار سے. دوسرا عقیدہ میثاق الست، میثاق الست سورہ آراف کے آیت نمبر 172 اور 173، آپ سیکوینس کے ساتھ گھر جائیں اور اس کی ٹرانسلیشن خود پڑھیں. آپ کو احساس ہوگا کہ پروردگار عالم ایک وعدے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اخذ ربک، اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی ذریت سے عہد لیا، کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو بلا شہدنا، پروردگارہ بالکل، اور ہم گواہی دیتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے ہم نے ان کے نفس کو اس کے اوپر گواہ بنایا. اور یہ قرآن کی ایک آیت ہے بلکہ دو آیتیں ہیں. اگر آپ اس سے ایک قدم آگے بڑھیں تو سب سے زیادہ پڑھے جانے والا ہمارا لاڈلا ترین سورہ، سورہ یاسین، الم احد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. یہاں پر بھی پروردگار ایک وعدہ یاد دلاتا ہے، الم احد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنو آدم کیا تمہیں یاد نہیں ہم نے تم سے ایک وعدہ لیا تھا. اچھا یہ وعدے جو قرآن ذکر کر رہا ہے، نہج و بلاغہ اٹھا کر دیکھیے، میثاق الست کے حوالے سے امیر المومنین کی روایت ہے، مجھے یاد ہے، یعنی امیر المومنین کے جملے ہیں، مجھے تو بالکل نہیں یاد، امیر المومنین کے جملے ہیں، مجھے یاد ہے جب مجھ سے میثاق الست لیا جا رہا تھا تو میری دائیں جانب کون کھڑا تھا، میری بائیں جانب کون کھڑا تھا. یعنی مولا آپ کو تو اتنی جزیات کے ساتھ یاد ہے، ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں کہ ہم نے اللہ سے کوئی ایسا پرومس کیا تھا، لیکن کیا تھا تو قرآن بیان کر رہے نا، ہم نے وعدہ دیا تھا خداوند عالم کو، تو قرآن ایک جگہ پہ نہیں کئی آیات میں اشارہ کر رہا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ میثاق الست کیا تھا جس کی طرف قرآن بار بار اشارہ کر کے ریمائنڈر دے رہا ہے. ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی مجلس میں جائیں، یہ میری جسے کہنا آمیانہ سی مثال ہے، مجھے پتا ہے میثاق الست کو اگر لفظ بھول بھی جائیں گے نا تو یہ مثال گھر تک یاد رہے گی. آپ گھر سے نکلے، بچے نے کہا مما پکا وعدہ، اللہ کا وعدہ، میں مجلس میں مہذب بن کے بیٹھا رہوں گا، کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، شریفوں کی طرح جاؤں گا. اور جیسے ہی بچہ وہاں پر شرارت کرتا ہے تو آپ کیا یاد دلاتے ہیں، گھر میں کیا کہہ رہے تھے، پرومس کیا تھا نا اچھے بچے بن کے رہو گے، تو بچے کو یاد دلاتے ہیں ہم پرومس. اسی طرح سے اللہ علم احد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، میں نے سورہ آراف کی آیت کی تفسیر روایت دیکھنے سے زیادہ ان آیتوں پر فوکس کیا ہے، اس لیے کہ یہ آیت ہم دن رات پڑھتے ہیں، اور اگر میں ان آیتوں کا ترجمہ نہ بھی کروں تو الحمدللہ رب العالمین. اتنی کثرت سے آپ نے سورہ یاسین کا تذکرہ سنا ہوگا کہ یہ آیات بغیر ٹرانسلیشن کے بھی اپنے مطلب کو واضح کر رہی ہیں. الم احد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا تم نے ہم سے وعدہ نہیں کیا تھا، تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ اچھا ہم، میرے جیسا شخص، میں نے کہا نا وہ تو امیر المومنین تھے جو کہتے ہیں دائیں اور بائیں والے کا یاد ہے مجھے، دائیں کون تھا اور بائیں کون تھا. میرے جیسا سرجن کہا کہ اللہ میں تو یاد ہی نہیں، میں نے تم سے کوئی پرومس کیا تھا. حالانکہ زندگی میں بہت سارے مرحلوں سے انسان گزرتا ہے اور خدا سے عہد و پیمان کرتا ہے، ان عہد و پیمان میں سے ایک عہد و پیمان، مثال کے طور پہ ہم کسی جگہ پر مبتلا ہو جاتے ہیں، مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر اللہ میں سے وعدہ کرتے ہیں اللہ میں اس فیز سے نکل جائیں پھر گناہ نہیں کریں گے، اس فیز سے نکل جائیں. میں نے اس دن اشارہ کیا تھا مجلس میں کہ جب رات میں 1:15 کے قریب ایس ایم ایس اسپریڈ ہونے لگے کہ بی بی سی والوں نے کہا ہے گوادر میں، تربت میں اور کراچی میں زلزلہ آنے والا ہے، بہت سو نے جائے نماز بچھا کر رونا شروع کر دیا ہوگا، اللہ میاں پکا وعدہ کر سے ہر اخلاقی گناہ، ہر عملی گناہ بند، اب ہم اچھے بچے بن جائیں گے. وعدہ کتنی دیر تک رہا، صبح جب پتا چلا اٹھے، پتا چلا اڑوس پڑوس والوں سے، میں تو سو گئی تھی زلزلہ آیا، یہ بی بی سی والے بولے جھوٹے چھو ایسے ہی ہیں. اور جب وہ ہوتا ہے میسج آتا ہے تو ہمیں بی بی سی زیادہ سچا کوئی نظر نہیں آتا, اور ہماری سچائی کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ ہم اس میسج کو آگے سپریڈ کرنے لگ جاتے ہیں, بہن کو کر رہے ہیں, دیورانی کو کر رہے ہیں, نند کو کر رہے ہیں, سب کو نیچے اٹھا رہے ہیں. ارے بی بی سی والوں نے کہہ دیا زلزلہ آئے گا, قرآن تو کب سے کہہ رہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. یعنی ہمارے سامنے قرآن کی آیات ایک سیکوینس کے ساتھ تھی. بس ہم نے دوسرا ایشو عقیدے کے اعتبار سے میثاق الگ, وہ وعدہ جو ہم نے اللہ میاں سے لیا تھا, اور اب اس بچے کی طرح ہو گئے ہیں جو دل چاہتا ہے کرتے ہیں. وہ وعدہ کہاں گیا جو میں نے اپنے پروردگار سے, صرف میں نے نہیں آپ تمام مومنات نے, یعنی ابھی ہم باپ کے صلب میں نہیں پہنچے تھے, رحم مادر میں نہیں پہنچے تھے, پروردگار نے ہم سے وہ میثاق الگ لے لیا. لیکن جب ہم میثاق الگ کی بحث کرتے ہیں تو مومنات کندھے جھٹکا کر کہتی ہیں ہاں یقیناً قرآن کی آیتیں ایسی نظروں سے تو گزری ہیں, لیکن ہم نے انہیں غور و خوض نہیں کیا. ہمارا سب سے بڑا پرابلم آخری زمانے کی ایک علامت ہے, قرآن سے محض اس کی تلاوت رہ جائے گی, تدبر تو نہیں کرتے. یعنی یہ آیتیں جو میں نے سورہ یاسین کی امدن لی سورہ اعراف کی ان واضح آیتوں کو ڈراپ کرتے ہوئے, یہ دن میں کم از کم ایک مرتبہ پڑھتے ہیں, پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ جب میں نے ان آیات کے اوپر تدبر نہیں کیا, جب میں نے تھوڑی دیر کے لیے کنسنٹریٹ نہیں کیا کہ پروردگار مجھے کیا میسج دینا چاہ رہا ہے. اور تیسرا بنیادی ایسا عقیدہ جو شاید بہت سو کو زبانی یاد بھی نہیں, رجعت تو زبانی یاد ہے, میثاق الگ زبانی یاد ہے, تیسرا بنیادی عقیدہ ہے صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کا. یعنی شاید میں, میرا پانچواں محرم ہے کراچی میں, میں نے شاید ہی کوئی محرم ایسا ہو جس میں مجلسوں میں اشارہ نہ کیا ہو کہ مومنات کی کم توجہ ہی ہے صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کی طرف. اچھا جب میں مجلس میں کہتی ہوں تو شاید کسی رحم دل مومنہ کے دل میں آتا ہوں اب گھر جا کے پوری یاد کروں گی, لیکن وہ گھر جانے تک شیطان اتنے کاموں کو ہوا بنا کر ظاہر کر دیتا ہے کہ گھر جانے تک ہر کام اہم لگتا ہے سوائے اس کے کہ وہ دینیات کی کتاب اٹھائے اور ایک دفعہ صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کو یاد کر لے. اور اگر یاد ہے, اور اگر یاد ہے, شکر کریں مجلس ہے, درس ہوتا تو میں کہتے تھی فلاں صاحبہ سنائیں اور فلاں صاحبہ سنائیں, اگر یاد ہے ہم نے ان کی ڈیٹیل کو واقعی محسوس کیا, کہاں کھڑے ہیں ہم عقیدے کے اعتبار سے. حالانکہ ہمارے برادر بزرگوار ایک عالم ہے فقید المثال بار بار کہہ چکے ہیں آخری زمانے میں مومنات کو عقیدے کو پہنچانے کے لیے اگر گلی کے نکڑ نکڑ پر مدرسہ کھولنا پڑے تو انہیں کھولنا چاہیے. لیکن یہ جو گلیوں میں مدرسے نظر آتے ہیں, یہ جو 200 مدرسوں کا ایک نیٹ ورک ہمارے علم میں آیا, جب ہم ان مدرسوں میں جا کے سلیبس دیکھتے ہیں تو وہی دینیات ہیں, وہی تعلیمات اہل بیت ہیں, اور وہی قرآن اور سپارہ ہے, اس سے آگے تو ہم بڑے ہی نہیں. حالانکہ ہمارے سامنے تاریخ بشریت کی نفیس ترین مثالیں تھیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں میثاق الگ, اچھا مجھے یہ بھی احساس ہے کہ بہت خشک موضوع ہے, صبح کے وقت آپ آدھے کام کر کے آئے ہیں, میری طرح آدھے آپ نے جا کر کرنے ہیں, میں نے ایسا موضوع اٹھا کر لیا ہے, اب مجھے اندر ہی اندر دغدغا ہے. تھوڑی دیر بعد جب میں نے میثاق الگ تو بولا شکریہ, کچھ چہرے یوں ہوں گے, پھر یوں ہوں گے, پھر یوں ہوں گے, اس کے بعد ان کو دیکھے مجھے بھی نیند آنے لگ جائے گی. لا محالہ, فطری سی چیز ہے. چلے آلہ محمد والی محمد وعجل فرجہم. لیکن حقیقتاً مجھے اس خشک موضوع کو اٹھاتے ہوئے یہ احساس تھا کہ یہ موضوع خشک ہے, لیکن کیا ساری زندگی ہم ایک اسٹیج پہ کھڑے رہیں گے؟ ابھی میں مثال سے ثابت بھی کر دوں گی کہ ہم ساری زندگی کسی بھی مرحلے میں ایک مقام پر کھڑے رہنا نہیں چاہتے. استاد جعفر عسکری نے, مرتضی عسکری نے, جبل عامل کے عالم دین اور اسکالر گزرے ہیں, لبنانی ہیں بیسیکلی, اپنی نفیس ترین کتاب اسلامی عقائد قرآن کی روشنی میں اس آیت کے بعد ایک تمہیدی سے گفتگو کی ہے. میں وہ استاد ہی کے جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں. کہتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم میثاق الگ کی طرف جائیں, اس سے پہلے کہ ہم عقائد کا پرچار کریں, اس سے پہلے کہ ہم قرآن کی روح سے عقائد والی آیات کی بررسی کریں, ایک تمہیدی سی گفتگو ہے, مختصر سی. مثال دیتے ہیں, بچہ شکم مادر سے جدا ہوتا ہے اور جیسے اس کی ناف کو کاٹا جاتا ہے, ناف کاٹنے کے بعد پہلی ریکوائرمنٹ کیا بچے کی ہوتی ہے؟ اگر عاملی مثال دیتے ہیں, کہا تھوڑی دیر بعد بچے کچھ گھنٹے بعد کا پیدا ہوتے واویلا شروع کر دیتے ہیں, رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. کہا تھوڑی دیر بعد بچہ روتا ہے, روتا کیوں ہے؟ کہا جب بچے کو پراپر غذا اس ناف کے ذریعے جو اللہ نے پروسیجر بنایا ہے وہ مل رہی تھی, جیسے اسے کاٹا گیا وہ ٹیپ لگا دی گئی, بند کر دیا گیا, اب وہ جی غذا ملنے کا سلسلہ تھا وہ رک گیا. اب وہ دنیا میں آتا ہے, کسی بچے کو فوراً, کسی بچے کو دو گھنٹے بعد بھوک کا احساس ہوتا ہے, اور بھوک کا احساس کا نتیجہ کیا ہے؟ اب وہ اتنا بے زبان ہے, اسے اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے اظہار کرے, ایک بورڈ تو نہیں لگا سکتا ہے, ایم ہنگری, میں بھوکا ہوں, مجھے کھانے میں کچھ دو. وہ روتا ہے, روتے ہوئے اس کے جسم کے اندر تشنش کسی کیفیت پیدا ہوتی ہے. آپ نے دیکھا بچے اکڑ کے روتے ہیں, واویلا کرتے ہیں, پورے ہاسپٹل کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں, بچہ روتا ہے. اچھا, بچے کے رونے کے ساتھ ماں کی ممتا کا ایک کنیکشن ہے, عجیب کنیکشن ہے. ہمارے کچھ سال مثال دیا کر رہے تھے, وہ میری بہنیں, ظاہری بات ہے مرد سے تو یہی کہنا نا, اب یہ تو نہیں کہہ سکتی میری بیگم کی بہنیں, ظاہری سی بات ہے یہی کہیں گے ممبر سے, میری وہ بہنیں جو فجر کے الارم پر نہیں اٹھتی, بچہ کہیں کس مساتا ہے تو اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے, اللہ خیر کرے رو رہا ہے, بام ملتی ہیں اور سینکڑوں کام کرتے ہوں, بہرحال مائیں بیٹھی ہیں, ہر ماں کے اندر خدا نے فطری تقاضا رکھا, بچے کی تربیت کو واجب قرار نہیں دیا, لیکن ہم واجب کو ڈراپ کر دیتے ہیں بعض اوقات, خدا نخواستہ فجر کے الارم بجتا رہا بجتا رہا, ہم نے بند کیا پھر سو گئے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ماں بچے کے منہ پر ہاتھ رکھ کے کہے چپ کرو گلا گھونٹ دوں گی اب مجھے سونے دو, وہ واجب نہیں تھا, لیکن واجب سے زیادہ اہمیت دلوا دی کائنات کے نظام چلانے کے لیے, بچہ روتا ہے ماں فوراً پکڑتی ہے اسے سینے سے لگاتی دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے, آہستہ آہستہ بچے کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ رونا ایک انڈیکیٹر دینا ہے مجھے بھوک لگی ہے, بازو کا تو گیلا ہو جاتا ہے زیادہ تو روتا ہے, بازو کا تو بے چین ہو جاتا ہے تو روتا ہے, لیکن یہ دودھ کا سلسلہ کب تک جاری رہتا ہے؟ آگے عاملی کہتے ہیں کچھ عرصہ بچہ دودھ پر سیر ہو جاتا ہے, لیکن جیسے ہی تھوڑا تھوڑا بچہ سال ڈیڑھ سال کا ہوا, اب آپ اسے دودھ پلائیں گے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا, اسے دودھ کے علاوہ کچھ اور ٹھوس غذائیں چاہیے, وہ جو آ جاتے ہیں نا پہلے چھ مہینے کے بعد تھیریلیک کھلائیں اور یہ کھلائیں اور وہ کھلائیں, لیکن خلاصہ ایک مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ دودھ بسکٹ سے بھی پیٹ بھر لیتا ہے, مائیں بیٹھی ہیں, بہت آسان سی مثال لی ہے میں نے, لیکن اب اس کو میں مشکل مثال کی طرف لے جاؤں گی, آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا دودھ بسکٹ سے بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا, اسے آپ کھچڑی اور دلیا اور اس طرح کی چیزیں بنا کے دیتی ہیں, پھر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ بچہ دلیا کھچڑی چائے پاپے کچھ کھانے پر تیار نہیں, اسے روٹی چاہیے, آگے عاملی کہتے ہیں اے نہیں یہی کیفیت انسان کی روح کی ہے, بچہ جب پیدا ہوتا ہے بولنا سیکھتا ہے, ایک سال ماں اسے بولنے کی عادت دیتی ہے, اس کے بعد ساری زندگی اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتی ہے, کبھی تو چپ رہا کرو ہر وقت تر 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 کرتے رہتے ہو, ایسی کیفیت ہوتی ہے, لیکن پہلے ایک سال کے بعد اب بچہ اسے سوال کرتا ہے, لیکن ابتدائی سوال کیسے ہوتے ہیں, وہی دودھ پاپے کے سوالوں جیسے, دلی اور کھچڑی کے سوالوں جیسے, مثال کے طور پہ میں نے رات میں جب یہ آخری دفعہ آخری چیکنگ کر رہی تھی آگے عاملی کتاب کی, مجھے یاد ہے میرا ایک بچہ بچپن میں پوچھا تھا یہ بارش کیسے ہوتی ہے, تو اس کے کسی دوست نے اسے بتایا کہ دو فرشتے چھلنی لے کر بیٹھتے ہیں, اللہ میاں پانی برساتے ہیں تو نیچے سارا اسپریڈ ہو جاتا ہے, تو کہنے کا آج مجھے پتا چل گیا ہے بارش کیسے ہوتی ہے, میں نے کہا کیسے ہوتی ہے, کہا دو فرشتے چھلنی لے کے بیٹھتے ہیں اللہ میاں پانی ڈالتا ہے وہ سارے کا سارا پھیل جاتا ہے, یا اس طرح کی باتیں, بجلی چمکتی ہے تو کیوں چمکتی ہے, چھوٹے بچے چار پانچ سال کے اسی طرح کے سوال کرتے ہیں, خیر آج کل کے میڈیا کے بنے ہوئے بچے ہیں, کیبل کے زمانے کے بچے ہیں, ایسا نہیں ہے, وہ اتنے انوسنٹ سے سوال نہیں کرتے کہ اماں بچہ کہاں سے آیا اور اماں یہ کیسے ہوا اور اماں وہ کیسے ہوا, ان کے پاس ہم سے زیادہ معلومات ہیں, لیکن بچپنے کے سوال ایسے ہی ہوتے ہیں, بارش کیسے ہوتی ہے, یہ پانی کہاں سے آتا ہے, یہ سمندروں کا پانی کہاں سے جاتا ہے, اس طرح کے ابتدائی سوال, اچھا کیا 18 سال کا آپ کا بچہ بھی ایسے سوال کرتا ہے, اس کا سوال ہوتا ہے اماں میرے لیے لڑکی دیکھنے کب جائیں گی, میری شادی کب کریں گی, میرے آپ نے تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہیں, آپ کو تو ہر کام کرنے کے لیے مہینوں چاہیے, یہ تو کیسا ہے, یہ سوالوں کی نوعیت بدل جاتی ہے, اسی طرح سے انسان کے اندر, آگے عاملی مثال دیتے ہیں, انسان کا معدہ غذا کو طلب کرتا ہے, اس کی عقل اور اس کی روح علم کو طلب کرتی ہے, معلومات کو طلب کرتی ہے, جس طرح ابتدائی مرحلے کا بچہ ایک معمولی سی چیز سے, ایک دودھ بسکٹ سے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے, لیکن آپ کا 14 سال کا بچہ بھی دودھ بسکٹ سے پیٹ بھرتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں, اسی طرح سے ابتدائی مرحلے پر انسان کے سوالات آسان سے ہوتے ہیں, یہ ستارے کیوں ہیں, کتنے ہیں, کسی نے ان ستاروں کو گنا ہے, یہ چاند کہاں سے آتا ہے, سورج کہاں چلا جاتا ہے, لیکن جیسے ہی جیسے وہ سیڑھیوں کو طے کرتا ہے عمر کی, اس کے سوالوں کے اندر ایک جدت آ جاتی ہے, بے نہیں یہی کیفیت آپ سوجر بازار کی مومنات کی ہے, شروع میں آج سے 20-25 سال پہلے میں سلام عرض کرتی ہوں اپنی سینئر زاکراؤں کو, واقعی انہوں نے حق محنت اور حق زحمت کو ادا کیے, ہماری طرح کے ان کے نخرے نہیں تھے, مجلس شروع ہو تو ہمیں مس کال دیجئے گا, ہم مجلس پڑھیں گے اور اتر کر چلے جائیں گے, لیکن اس زمانے میں بہت آسانی تھی, کتاب کھولی انہوں نے ایک مجلس پڑھ دی اور اچھا اس ایک مجلس کو 8 جگہ ریپیٹ کیا, کوئی کچھ نہیں کہتا تھا, لیکن آج کا مومن ایسا ہے, آج کی مومنہ ایسی ہے, آپ اسے یہی مسجد شام کو کہیں سنا دیں ڈنڈے مار کے نیچے اتار دیں گی, اور بعض اتنی آؤٹ اسپوکن ہوتی ہے صاحب کہہ دیں گے زہرہ ایک مسجد کتنی جگہ پڑھنی ہے, اب جہاں پڑھنی ہو نا مجھے پہلے سے بتا دینا, میں وہاں مسجد میں نہ پہنچوں, یعنی ان ارتقاء کی منزلوں کو طے کر رہا ہے, اب ہمارے اندر ایک تڑپ ہے, ایک لگن ہے, ہم جاننا چاہتے ہیں اور خوشی ہوتی ہے, البتہ میں علم کے حوالے سے 2 جملے بیان کر دوں مومنات کی خدمت میں, علم 2 طرح کا ہے, ظاہراً چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق
علی محمد وعال محمد وعجل فرجم,
ظاہراً چھٹے امام کا زمانہ ہے, امام کے زمانے مدینے میں ایک شخص علامہ کے نام سے مشہور تھا, اتنا مشہور تھا مولا مسجد النبی سے نکلے دور نگاہ پڑی, ایک مجمع ہے جو لگا ہوا ہے, مولا کے ایک صحابی نے کہا مولا آپ جانتے ہیں یہاں کون ہے, مولا نے کہا نہیں, کہا کہ یہاں پر وہ علامہ ہے, لوگ اس کے مرید اس کے چاہنے والے سے گرد جمع ہیں, مولانا کا علامہ ہے کس چیز کا؟ علامہ صفت مبالغہ ہے، حد سے زیادہ علم ہے اس کے پاس۔ مولانا کا کس چیز کا علم ہے جو لوگ اس کے اس طرح مرید ہوئے ہیں؟ کہا مولانا سے جاہلیت کے اشعار یاد ہیں، انصاب یاد ہیں۔ انصاب یعنی کس کا باپ کون تھا، کس کا دادا کون تھا، کس کی نانی کون تھی، کس کا نانا کون تھا، ان کی شادی کہاں پر ہوئی، سارا سارا کا سارا سیٹ اپ یاد ہے۔ امام نے کہا یہ علم مفید نہیں ہے، خدا قیامت کے دن تم سے سوال نہیں کرے گا تمہاری فلاں دوست کا باپ کون تھا اور اس کا باپ کون تھا، تم بحث کرو علامہ کی، علم مفید۔ ہمارے سامنے دو کیٹیگریز ہیں۔ اب فرض کریں، اب مجھے رات ایک مجلس پڑھنی ہے، انہیں ایام میں صاحب خانہ کا فون آیا، کہنے لگی زہرا میں نے ذوالفقار کی ہسٹری سنی ہے کسی مولانا کے منہ سے، میرا دل چاہتا ہے آپ ذوالفقار کی ہسٹری ڈیٹیل سے بتائیں، کب نازل ہوئی، کیسے امیر المومنین تک پہنچی۔ اچھا میں سوچ میں پڑ گئی کبھی مجھ سے کسی نے ایسی فرمائش کسی فقہی مسئلے کی نہیں کی۔ ذوالفقار اسٹیل کی تھی، سونے کی تھی، چاندی کی تھی، اصل تانبے کی بنی تھی، سو واٹ؟ قیامت کے دن خدا مجھ سے ذوالفقار کا سوال کرے گا؟ جنگ احد میں نازل ہوئی، فرض کریں حقیقت میں جنگ احد میں ہی آئی تھی، لیکن نہیں، بدر میں نازل ہوئی، حنین میں نازل ہوئی، خندق میں نازل ہوئی، خدا مجھ سے اس کا سوال کرے گا؟ نہیں، یہ علم غیر مفید ہے، میں اس کے اوپر کنسنٹریٹ کر کے بیٹھی ہوں، آخری زمانے میں مجھ سے ذوالفقار کے بارے میں کچھ سوال نہیں کیا جائے گا۔ امام آئیں گے اور ہر بالغ شخص سے فقہی مسائل کو پوچھیں گے، اور جب وہ بڑے پیار سے کہے گا مولا نہیں آتا، تو مولا وہ نازنین قسم کی اسی ذوالفقار سے اس کا سر کاٹ دیں گے۔ یعنی یہ چیز ہمارے سامنے تھی، ہم علم غیر مفید میں اتنا الجھا لیا، اتنا الجھا لیا ہم نے اپنے آپ کو کہ علم مفید سے، اور وہ علم جو ہمارے کام آنے والا تھا، ہم اس سے کتنا دور ہو گئے۔ بس امام فرماتے ہیں علم کیا ہے؟ وہ علم جو تمہیں فائدہ دے سکے، وہ علم جو تمہیں الاول العلم معرفت الجبار۔ اب پہلا علم کی بنیاد کیا ہے؟ کہ تم پروردگار عالم کو پہچانو۔ اب یہاں پر اس آیت کو آگے بڑھاتے ہیں، آگئے استاد جعفر سبحانی، اور استاد جعفر سبحانی کے ساتھ آیت اللہ العظمیٰ آگئے ناصر مکارم شیرازی، جن کے عقائد کے 50 درس اردو میں بھی موجود ہیں۔ لیکن میں نے کہا نا، ہمارا اس طرح کی کتابوں کو دیکھ کے خفقان ہونے لگ جاتا ہے، یہ ہم پڑھیں گے؟ پڑھیں گے نہیں، ہم پڑھیں گے، لیں گے اور سو جائیں گے، اس کے بعد اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں انسان کا روح طلب کرتی ہے علم کو، معلومات کو، وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس سیکھنے کے دوران بعض جگہ اسے ایک پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ پریشانی ہمارے پچھلے لوگوں کی کریٹ کی ہوئی ہے، معلومات کو اتنا گنجان اور اتنا مشکل اور اتنی خشک اصطلاحات استعمال کی ہیں، یقین کریں میں آپ کو کیا کہوں، بعض کتابیں میں خود بھی اٹھاتی ہوں اور سو جاتی ہوں۔ صبح میرا ایسا ہوا، میں کتاب پڑھی تھی، پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی، میں نے کہا اس سے زیادہ سنگین نہیں کیا جا سکتا تھا، خشک نہیں کیا جا سکتا بحث کا۔ وہ رب العالمین جس کے لیے روایت، آپ نے بھی 17 سفر کی شاید ہی کوئی مجلس ہو جس کے اندر وہ حدیث قدسی نہ سنی ہو، کلمہ تو لا الہ الا اللہ حسنے فمن داخلہ فی حسنے امن امن عذاب۔ اگر ہمیں روایات میں سے کچھ بھی معلوم نہ ہوتا، یہی محض ایک روایت ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا حصار ہے، لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ آغای عاملی کہتے ہیں لفظ الہ کو سمجھنا چاہتے ہو؟ اللہ، اللہ کیا ہے؟ ہم کہیں اللہ، وہ جو بچپن میں سنا تھا وہ سارے کا سارا زبان پڑھانے لگ جائے گا، لیکن وہ رب العالمین تھا۔ اب یہاں پر کہتے ہیں پہلے مرحلے پر تم اللہ کی معرفت کو تو حاصل کرو، اللہ کی معرفت کے لیے قدم آگے تو بڑھاؤ، اور پھر معرفت کے حوالے سے علماء بحث کرتے ہیں۔ ایک روایت کی مثال دیتے ہیں، روایت ظاہر من لا یحضر الفقی کی ہے، لیکن میں نے اس روایت کو آگے تقی فلسفی کی کتاب کودک کے پہلے والیوم میں پڑھا۔ روایت کو نقل کیا جاتا ہے علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے،
صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم،
امیر
محمد وعجل فرجہم۔
روایت کو نقل کرتے ہیں آغا فلسفی، کہتے ہیں امیر المومنین اپنے صحابہ سے کہتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں رات میں دسترخوان بچھا ہے، اب وہ عرب کی جاہلیت کا زمانہ جہاں بجلی نہیں تھی، یا آپ کے ایسی والے اناؤنس کریں پھر 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، تو ایسی کیفیت ہم پر بھی کچھ عرصے میں آ جائے گی، آپ ٹینشن نہ لیں کہ ہم پر تو ایسا عالم نہیں آئے گا، شاید ایک زمانہ ہے پاکستان میں صرف 24 گھنٹے میں سے ایک گھنٹہ لائٹ آئے، باقی ہم اسٹینڈ بائی جنریٹرس پر ہی چل رہے ہوں گے۔ کہا مولانا میں دیکھتا ہوں رات میں لوگ دسترخوان بچھاتے ہیں، شمع جلاتے ہیں، شمع کیوں جلاتے ہیں؟ تاکہ دیکھ سکیں کیا کھا رہے ہیں۔ امیر المومنین کہتے ہیں مجھے تعجب ہے جب یہ شخص معلومات کو حاصل کرتا ہے کہیں سے، چراغ ایک عقل کو نور علم کے ساتھ روشن کیوں نہیں کرتا؟ دیکھیں وہ اپنی انفارمیشن کو کہاں سے لے رہا ہے، یعنی ہر قصو ناقص کی کتاب کو اٹھا کر اسے پڑھ لینا، اس کا مطالعہ کر لینا، ہر بات پر ایمان لے آنا۔ اب میں جو جملہ کہنے لگی وہ بہت سو کو کنٹروورشل لگے گا، لیکن الحمدللہ یامی ازا کے آخر میں کہا ورنہ میں نے جتنی مجلس سولجر کے لیے نا سب کا فون آتا ہے زہرا مجلس کینسل ہو گئی، تم سے تو بالکل نہیں پڑھوانی. ہمارے ایک برادر بزرگوار نے نقل کیا کہ ہم لوگ آگا سیستانی کی خدمت میں گئے پچھلے دنوں زائرین کا، پچھلے سال کی بات ہے بلکہ سال سے زیادہ ہو گیا اس قضیے کو، کہ ہم مرجے فقید المثال کی خدمت میں پہنچے، جیسے مومنین کا ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے دس بوسی کرنا، آگے بڑھ کر میرے لیے دعا مانگے، ہماری خواتین جائیں تو کہ مولا مجھے یہاں آگا مجھے یہاں پھونک مار دے، میری داڑھ میں بہت درد رہتا ہے، میرے گھٹنے پر پھونک مار دے، میرے گھٹنے میں بہت درد رہتا ہے. کہا مومنین بیٹھے ہوئے تھے آگا کی خدمت میں، ایک شخص آگے بڑھا اور آگا سے کے ٹرانسلیٹر سے کہنے لگا کہ آگا کو بتائے میں مرضی سے پڑھتا ہوں. اب ہمارے لیے میرے لیے جس مومن نے نقل کیا کہا کہ آقا نے جیسے ہی سنا کہ یہ شخص مسجد سے پڑھتا ہے، سارے مومنین کو کہا کہ اس کو تھوڑا راستہ دے، اور آقا نے اسے اپنے پاس بلا کر بٹھایا اور بہت اپریشیٹ کیا، بہت تشویق کی کہ خدا کی نگاہ میں انشاءاللہ آپ کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، آپ ہمارے جد کے مصائب پڑھتے ہیں، جد کے فضائل پڑھتے ہیں. جب اپریشیٹ صحیح طرح سے کر لیا نا تو آقا نے آخر میں پوچھا آپ نے پڑھا کہاں سے، آپ جو مسجد سے پڑھتے ہیں آپ نے پڑھا کہاں سے. کہا جیسے یہ جملہ اس مومن نے سنا اس نے کہا آقا میرا حافظہ بہت اچھا ہے، سپیکنگ سپیڈ بھی اچھی ہے، میرے اندر پاور ہے، بولنے کی طاقت ہے، میں سیلف سٹڈی کے بل بوتے پر ذاکر ہوں، ذاکر اہل بیت ہوں. جس شخص نے نقل کیا کہا آقا کے چہرے کا رنگ بدل گیا، سیلف سٹڈی کے بل بوتے پر اتنی بڑی ذمہ داری، تم نے کیسے ممبر پر بیٹھنے کی ضرورت کی. کہا آقا میں نے کہا نا میرا حافظہ اچھا ہے، میں معلومات کو اچھے طریقے سے حفظ کر سکتا ہوں، حافظہ اچھا ہے، آپ واقعی بڑے پائے کے ممبر ہی بن سکتے ہیں. کہا جب کہیں سے پراپر علم حاصل نہیں کیا لوگوں تک پھیلاتے کیسے ہو. یعنی میں یہ جملہ سن کر دل رہ گئی، آگا آپ ہمارے یہاں آئے، ہمارے ایک کثیر تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو کچھ نہیں کر سکے، ممبر پہ بیٹھ گئے اور جو ان کے دل میں آیا انہوں نے آگے سپریڈ کرنا شروع کر دیا، اور کمال یہ ہے، کمال یہ ہے لوگوں نے ان کے مطابق آگا سیستانی آگا خامنے کے فتووں کو چھوڑ کے ان کے فتووں کے مطابق نماز، روزہ، غسل، وضو سب ان کے مطابق شروع کر دیا. ہم دیکھیں تو صحیح اپنے علم کو کہاں سے لے رہے ہیں. اور جب اس آیت تک پہنچے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اور انسان کو دیکھنا چاہیے وہ کیا کھا رہا ہے. جب اس آیت کی تفسیر روایت میں چھٹے امام صادق آل محمد امام صلی اللہ محمد چھٹے امام سے روایت کو نقل کیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس آیات کی تفسیر کے دو وے ہیں، دو راستے ہیں، ایک قرآن کی تفسیر قرآن ہی کے ذریعے، ایک نہیں قرآن کی آیت کو لے لیا، آئمہ سے سوال کیا، امام سے سوال کیا، قرآن کہتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو دیکھنا چاہیے وہ کیا کھا رہا ہے. امام نے کہا یہاں مراد کھانا پینا نہیں، کھانا پینا تو ہم ویسے بڑے فوکس ہو کے کھاتے ہیں، سینکڑوں دفعہ کی دی ہوئی مثال کچا دودھ ہم نہیں پیتے، کچا پانی ہم نہیں پیتے، آدھا کچا پکا سالن ہم نہیں کھاتے، ہم تو ہر چیز کو بھون کر میرون رنگ اس کے اوپر ہرا دھنیا، کتنا ہی اچھا ہوتا ہے نہاری پہ تھوڑے سے ادرک بھی ڈال دیتی، اتنا تو ہم فوکس کرتے ہیں. مولا آپ قربان ہو جاؤں، آپ ہم سے کہتے ہم دیکھیں ہم کیا کھا رہے ہیں، ہمارا سارا ہم و غم یہ ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں. میں تو نکالی مرچ ڈالی وغیرہ انڈا کھاتی آئے ہائے، اس کے بغیر تو انڈے کی لذت ہی نہیں ہے، ہم تو اتنا کنسنٹریٹ کرتے ہیں ان چیزوں پر. امام کہتے نہیں، یہاں سوال یہ کہ اپنی معلومات کو کہاں سے حاصل کر رہے ہو، اپنے علم کو واقعی پراپر وے سے حاصل کر رہے ہو یا جہاں سے تم نے کوئی بات سنی اور اسے سن کے کلیجے سے لگا لیا. قرآن کہتے ہیں فبشر الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، بشارت دے دو جنت کی ان لوگوں کو جو ساری باتوں کو سنتے ہیں، بہترین کا اتباع کرتے ہیں، جب فالو کرنے کی باری آتی ہے تو بہترین چیز کو لیتے ہیں. اور ہمارے سامنے لفظ لا الہ الا اللہ تھا، اور بڑی پیاری مثال دی استاد محسن گرازی نے مکتب رسول میں، کہتے ہیں آپ کو ایک جگہ روایت ملے گی کلمہ تو لا الہ الا اللہ حسنی فمن داخلہ فی حسنی امن امن عذابی، ایک اور مقام پر آپ کو یہی روایت ملے گی الفاظ بدلے ہوئے، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن داخلہ فی حسنی امن امن عذابی. اچھا یہ دونوں بہت معروف روایتیں ہیں، دونوں روایتیں ایسی ہیں ہم کتاب کی بحث نہ بھی کریں کس کتاب میں ہے اور کس کتاب میں نہیں، مومنات نے بارہ ممبر سے سنی ہوئی ہیں. یہاں پر آگے کراسی کہتے ہیں ولایت پروردگار ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، یا ولایت امیر المومنین، دونوں کی بنیاد ایسے ہی سیم ہے جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ آپ اسے جا کے کمر درد کی شکایت کریں. آگے کراسی مثال دیتے، کہا وہ کہتا ہے یا بروفین کی گولیاں کھا لو یا انجیکشن لگوا لو، اس لیے کہ دونوں کے انگریڈینٹ سیم ہیں، دونوں کے کیمیائی عنصر سیم ہیں، تم گولی کھاؤ گے تو بھی درد ختم ہو جائے گا، تم کیپسول کھاؤ گے تو بھی درد ختم ہو جائے گا، تم انجیکشن لگاؤ گے تو بھی درد ختم ہو جائے گا. اسی طرح پروردگار عالم کہہ رہا ہے تم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تب بھی عذاب سے بچ جاؤ گے، تم ولایت علی ابن ابی طالب میں چلے جاؤ تب بھی عذاب سے بچ جاؤ گے، اس لیے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے اللہ تمہیں امیر المومنین کی ولایت کا اقرار طلب کرے گا. اور جب امیر المومنین کی بارگاہ میں جاؤ گے, امیر المومنین کا ایسا شیعہ چاہیے ہی نہیں جو خدا کی ولایت سے باہر ہے اور خدا کی توحید کا صحیح طرح سے اقرار نہیں کرتا. اور یہی پر علماء تاریخ کہتے ہیں یہی مرتبہ تھا عیسیٰ ابن مریم سے بڑھ کر امیر المومنین کا. عیسیٰ ابن مریم کو لوگوں نے خدا کا بیٹا کہا, انہوں نے خدا کی بارگاہ میں شکایت کی لیکن کوئی سزا نہیں دی. لیکن جب کسی نے امیر المومنین کی خدمت میں آ کر کہا کہ یا امیر المومنین آپ امیر المومنین نہیں خدا ہیں, تو امیر المومنین نے بدترین طریقے سے سزائیں دی. کہا یہاں مولا کو یہ سننا بھی گوارا نہیں کہ کوئی ان کی ربوبیت کا دعویٰ کرے, گرچہ بقول مولانا ہاشم رضا جعفری کے شاعر اپریشیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں نصیریوں کو. مسلمات میں سے آپ دیکھیں بہت سارے شعر ہیں, ایک قصیدہ ہے بڑی پیاری منقبت ہے, تو بھی نایاب نصیری ہو جا, اور اس کے بعد وہ ایک سیکوینس سے جملے کہتا ہے. جب وہ جملے کہہ رہا ہوتا ہے تو ہم بھی واہ واہ کرنے والوں میں سے کسی سے پیچھے نہیں ہوتے, ہم بھی بڑے پھول پھینکنے والوں میں سے ہوتے ہیں. صحیح تو کہہ رہے ہیں نصیری بےچارہ, ایسی کیفیت ہوتی ہے. بس ہم عقیدے کے اعتبار سے کہاں کھڑے ہیں, ایک قدم آگے بڑھے. لفظ لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں سوائے خدا کے. اچھا جب یہ جملہ ہم زبان سے نکالتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم سے زیادہ موحد کون ہوگا. لیکن میں نے رات میں آگئے تبا تباہی کے المیزان نے ایک جملہ پڑھا, اتنا سخت جملہ انہی کی گردن پہ رکھ. میری زبان کیا ہے, میری مجال کیا ہے میں ایسی بات کروں. آگئے تبا تباہی المیزان میں کہتے ہیں شرک کی اقسام ہے. ایک شرک وہ ہے جسے ریا سے تعبیر کیا گیا, شرک اصغر, اور ریا کے لیے معصوم فرماتے ہیں. سیاہ رات ہے, سیاہ پتھر ہے, اس پر ایک چھوٹی سی چونٹی کالی چلی جا رہی ہے, نظر آئے گی obviously, کم از کم کمزور آنکھوں والوں کو تو بالکل نظر نہیں آئے. مولا کہتے ہیں جس طرح سے اس سیاہ چونٹی کو نہیں دیکھ سکتا ہر خاص عام, ایسے ہی اپنے اعمال میں ریا کو محسوس نہیں کر پاتا انسان. ہم سمجھتے ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اللہ تو بیچوں سے کب کا چلا گیا ہوا. قربانی بقرہ عید گزرے ہوئے بھی 3 مہینے بھی نہیں ہوئے, ٹھیک ہے, 10 ذی الحج کو منائے تھے, ہم 10 ربیع الاول تک نہیں پہنچے. قربانی جب شروع کرتے ہیں نا ہم, تو اللہ کے لیے کرتے ہیں. اللہ نے حکم دیا ہے, سنت ابراہیم ہے, ہم سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں. بکرا گھر تک آ جاتا ہے, وہ بیچ میں سے اللہ چلا جاتا ہے, ایک نمود و نمائش نکل آتی ہے. ہم کمپاؤنڈ میں رہتے ہیں, بچے ایک دوسرے کے بکرے پر ایسے فخر مباحت کرتے ہیں جیسے پرانے زمانے میں علماء اپنے مستحبات کو ادا کرنے پر مباحت کیا کرتے تھے. میرا بکرا دیکھا ہے, وہ میرے بچے کہتے ہیں نہیں بکرا نہیں گائے ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ان کی بھی گائے ہے. پھر اس میں سے بہت سارا گوشت بھی تو نکلے گا, تم اس گوشت کو کیا کرو گے؟ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, وہ تو قبروں کو دیکھنے پر چلے گئے. اس کا بکرا جو ہے بڑا خرانٹ ہے, موٹا تازہ ہے, انہوں نے گھنگھرو لگائے ہوئے, نہلا دھلا کر اسے مہندی لگائی ہوئی ہے, پورے محلے کا بچے راؤنڈ لگا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں بچے؟ تو بچے, بچوں کی مائیں بھی بہت کچھ کرتی ہیں. فریزر خالی کر دیے, سارے سالن تھیلی میں ڈال کے ماسیوں کو دے دیے, فریزر میں جگہ چاہیے. کیا کرنا ہے آپ نے فریزر میں جگہ کو؟ وہ جو قربانی گھر میں ذبح ہونی ہے اس کا گوشت کہیں نہ کہیں تو ٹھکانے لگانا ہے نا. اب اس میں بھی بڑا پیارا سٹائل ہوتا ہے, ایک ران نکال کر آپا کے ہاں چلی گئی, ایک ران بھابھی کے ہاں چلی گئی, ایک ران اس کے ہاں چلی گئی, پسلیوں سے ہم نے چانپے نکلوا کے فرائی کر لی, کلیجی ہم نے کھا لی, باقی وہ جو چھچڑوں والا گوشت تھا اسے تھیلیوں میں ڈالا اور ڈسٹریبیوٹ کر دیا. قربانی شروع ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں, اختتام کہاں پر ہوتا ہے؟ مجلس ہم شروع اللہ کے لیے کرتے ہیں, اختتام کہاں پر ہوتا ہے؟ مجلس کے آخر میں فرض کرے میں الحمدللہ ابھی اس ذمہ داری سے بری ذمہ ہوں, لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ بالآخر ایک دن یہ ذمہ داری ہم پر بھی آئیں گی. مجلس ہوئی آپ کے یہاں, بہت اچھی ہوئی, بہت اچھی ہوئی, آپ کے سمدھیانے نے 2 جملے کہہ دیے, بڑی بدنسمی تھی آپ کے یہاں مجلس. وہ جنریٹر رکھا تھا جس میں پیٹرول نہیں تھا, نہ مائک کی آواز باہر آ رہی تھی, نہ ذاکرہ کا چہرہ نظر آ رہا تھا, اور نیاز تو ہمیں ملی نہیں. اچھا ہم ساری مجلس کو بھول گئے, ہمیں ان کے 2 جملے دکھتے رہے. آپ نے نہیں سنا تھا اس کے 2 جملوں نے تو میرا دل توڑ دیا. ہم نے اس کے 2 جملوں کے لیے مجلس کروائی تھی. یہاں سے اس کو کہتے ہیں نا سٹینڈر, اس کو کہتے ہیں چھلنی. اب مجھے پتا چل گیا مجلس میں امام حسین تو کہیں نہیں تھے, مجلس میں شہزادی کون ہیں تو کہیں نہیں تھی. مجلس کے اندر فوکس کیا ہوا تھا؟ سمجھانا, اور ہونے والا سمجھانا ایسے امپریشن لے کر جائے دنگ رہ جائے. کلمہ تو لا الہ الا اللہ حسنی, یہ میرا حصار ہے, لیکن کب؟ جب صرف زبان سے نہیں ہوگا, جب میرے عمل سے بھی معلوم ہوگا ہاں میں کلمہ لا الہ الا اللہ کو ماننے والی ہوں. آگئے تبا تبائی شرک کا ایک مرحلہ آگے بڑھتے ہیں, اور آگئے تبا تبائی کہتے ہیں شرک مشرق کسے کہتے ہیں؟ ایک وہ مشرق جو ریاکاری کرتا ہے, ایک وہ مشرق. آگئے تبا تبائی آگے بڑھ کر کہتے ہیں اگر کوئی مومن زبان سے یہ جملہ نکالتا ہے, اگر وہ گائنوکولوجسٹ ہوتی تو میرا بچہ مر جاتا. خصوصاً بچے کی پیدائش کے موقع پر آپ نے یہ جملے سنے ہوں گے, وہ تو اللہ کا شکر ہے ڈاکٹر فلانی فوراً پہنچ گئی, ورنہ تو یوں ہو جاتا. اگر وہ مومن نہ ہوتی تو میری بچے کی شادی نہ ہو پاتی, وہ صاحب نہ ہوتے تو مجھے ٹرسٹ کے گھر والوں میں سے ایک گھر نہ مل پاتا, فلاں مینجمنٹ امام بارگاہ کی نہ ہوتی تو مجھے یہ ممبر نہ ملتا, یوں نہ ہوتا, یوں نہ ہوتا. آگے تباہ تباہی کہتے ہیں یہ سب کے سب شرک ہے. ڈاکٹر کی مزاج کیا ہے؟ بہت سارے پیشنٹ کے سرانے 10 ڈاکٹر کھڑے ہیں، پیشنٹ گردن ڈھلک گئی ختم، اور سیدھا کپڑا سفید کپڑا منہ پہ ڈال کے باہر نکل کے کہتے ہیں آپ کا پیشنٹ مر گیا ہے، ڈیڈ باڈی لے جائے، کبھی نہیں سنا آپ نے؟ اور بعض اوقات خود خدا اس طبیب کو اپنی موت کا سبب بنا دیتا ہے، اس طبیب کو اپنی موت کا سبب بنا دیتا ہے. اور تاریخ نامور بشریت میں سینکڑوں مثالیں ہیں، آپ استاد جعفر سبحانی کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، مجھے مثالوں میں داخل نہیں ہونا، ورنہ بڑے بڑے طبیب اپنی ہی ناقص رائے کے بدلے بدولت آخر میں مر گئے. کہا صرف سمجھو طبیب زندگی دینے والا، کبھی آپ نے نہیں دیکھا طبیب سر پر کھڑا ہے، بچہ مر گیا، مر جاتے ہیں. اللہ نہیں بچانا چاہتا تو دنیا میں کوئی بچا نہیں سکتا. اگر اللہ نہیں بٹھانا چاہتا، اللہ نہیں چاہتا میری بچی کی شادی ہو، آپ ساری دنیا کے میرج بیوروز کو جسے کہیں نا حرکت میں لے آئیں، زلزلے کی صورت برپا کر دیں، نہیں چاہتے نا اللہ، اب آپ جو مرضی کر لیں، نہیں ہو کے رہے گی. اگر اللہ چاہتا ہے وہ تو عز من تشاؤ وہ تو ذل من تشاؤ بیدک الخیر، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے رسوا کرتے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے پریشانی دیتے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے آسائش دیتا ہے. کلمۃ لا الہ الا اللہ کی بنیاد یہ تھی، میں جان لوں میرا اللہ. اور پھر یہاں پر مثال دیتے ہیں آگے استاد جعفر سبحانی کہ جس مومن، کہتے ہیں مومن کبھی خودکشی کا سوچتا نہیں ہے. مومن، یہ میری اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں خودکشی ختم نہیں ہو گئی، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مومنات نے کرنی چھوڑ دی ہو، لیکن کہا مومن کبھی خودکشی کا نہیں سوچتا. کیسے سوچے؟ وہ ہمیشہ سوچتا میرا اللہ میرے ساتھ ہے. جب میرا اللہ، یہ بسو دوئے بہمن ایرانیوں کے سر پہ کھڑی ہے، ان کا وہ دن جس دن امام خمینی آئے تھے پیرس سے، آپ اٹھا کر دیکھیں اس وقت ایرانی چینلز ایک ہی چیز کو بار بار دکھا رہے ہیں، امام خمینی آ رہے ہیں، اچھا ادھر سے اناؤنسمنٹ ہے، ہم پوری مہر آباد کی ایئرپورٹ کو بموں سے اڑا دیں گے. جس دن نکلنے سے فلائٹ سے پہلے امام خمینی نے اپنے بیٹے سے کہا تم سارے کے سارے یہیں پیرس میں رہو، میں اکیلا جاؤں گا، جان کا خطرہ ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہاں پر راستے میں ایک فرینچ جو جسے کہتے نا صحافی، اس نے سوال کیا کہ آغا آپ اس وقت اتنی پیچیدہ صورت حال میں جا تو رہے ایران، آپ کی فیلنگس کیا ہے؟ آغا کہتے ہیں ہچی کچھ نہیں، اور آرام سے اپنی نماز شب میں مشغول ہو گئے. یعنی مومن کو بقول مرحوم علامہ اقبال کے، مومن ہے تو لڑتا ہے بے تیغ سپاہی، ایسی کیفیت ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ مجھے بتانے لگے گا، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور اگر اللہ کسی کا بگاڑنے پر آ جائے، اگر اللہ کسی کا بگاڑنے پر آ جائے پھر دنیا ساتھ لگ جائے. حدیث قدسی ہے، اے داؤد میرا بندہ جب میرے علاوہ کسی سے پناہ طلب کرتا ہے. آگئے تبا تباہی کے ان جملوں کے مطابق بعض اوقات ہم بچے کا ایڈمیشن نیورا پرنسپل کو فون کر رہے ہیں، فون کروا رہے ہیں، فلاں صاحب کی بات رد نہیں ہوگی. اچھا جب اللہ میں نے کسی کو گرانا ہونا تو سارے کے سارے سلسلے درہم برہم ہو جاتے ہیں اور کوئی اسے اٹھا نہیں سکتا، سارے کے سارے سلسلے. اور ہمارے سامنے سینکڑوں مثالیں ایسی ہیں، اللہ نہیں چاہتا تھا، آپ نے آپ کے چاہنے کی کیا بحث ہے؟ میرے ارادے پر ایک ارادہ حاوی ہے، وہ اللہ کا ارادہ ہے اور وہ کائنات کو چلانے والا ہے. اب یہاں پر امام خمینی کی مثال کو چھوڑیں، بیچارہ صدام، بیچارہ کیا کہوں، اس کے گناہوں کی وجہ سے اسے بیچارہ کہہ رہے، ورنہ اس نے انسانیت کو وہ نقصان پہنچایا. 30 سال اس نے تشیعوں کو دبایا عراق میں، میں سوچ ہوں 30 سال کی ڈیوریشن اتنی ہے عراق، کیونکہ یہ جو جنریشن ہے اسے تو امام حسین کا نام بھی نہ معلوم ہوتا. کربلا میں پابندی، نجف میں پابندی، سامرہ میں پابندی، ہر طرف پوری دنیا حسین حسین کرتی تھی، خود عراق کے مرکزی شہروں میں عزاداری پر پابندی تھی. 30 سال دبا کے رکھنے کے بعد جیسے ہی صدام دنیا سے واصل جہنم ہوا ہے، آپ نے عراقی فوج کا، عراقی قوم کا ریئیکشن دیکھا ہے؟ لوگ نجف سے بائے، یعنی بائے واک جا رہے ہیں، لوگ اطراف اکناف کے، حتیٰ مجھے بھی کسی مومن نے، کسی مولانا نے ذکر کیا، کہا بھی وہ ہو کر آئے ہیں، کہا لوگ دیگے اوپر سے ہیلی کاپٹر سے گراتے ہیں، لوگ کرسیاں بچھاتے ہیں، لوگ پانی کی سبیلیں ارینج کرتے ہیں، حسین کا چاہنے والا پیاسا نہ جائے، حسین کا چاہنے والا بھوکا حرم سید الشہداء تھا. کہا آپ کو کوئی گروپ نہیں دیتا نا کھانے کی گارنٹی، نہ دے، آپ کو وہاں کھانے پینے کی کمی نہیں آئے گی. میں نے کہا 3 چیزوں کی کمی کربلا میں نہیں آتی، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ کفن کی، اور یہ وہ تینوں چیزیں تھیں جن سے خود سید الشہداء کو محروم کر دیا گیا. لیکن سید الشہداء کا آخری جملہ، وہ آخری شعار، بقول شہید مرتضیٰ مطہری کے مقتل مطہر میں کہتے ہیں حسین کے پاس ایک شعار تھا، ایک نعرہ تھا، ہر جنگ کے اندر ایک نعرہ ہوا کرتا ہے، اور سید الشہداء کا نعرہ سارے نعروں سے ہٹ کرتا. جنگ کی ابتدا میں سید الشہداء کا ایک نعرہ تھا، اللہ ان الدعی وابن الدعی قد رکز بین السنتین بین السلہ والذلہ حیات من الذلہ. شروع میں جنگ کے یہ نعرہ تھا. اس زناکار کے بدکار بیٹے نے مجھے 2 چیزوں کے درمیان مخیر کر دیا ہے، آپشن دیا ہے، بین السلہ والذلہ، ایک طرف اسلحہ ہے، کنایہ ہے موت سے، شہادت سے، وزلہ دوسری طرف ذلت ہے، خواری ہے، حیات من نزلہ. ہم کہاں ذلت اور رسوائی کہاں. لیکن آخری شعار یہ نہیں تھا سید الشعراء کا. آخری شعار کے لیے حمید ابن مسلم کہتا ہے حسین نے محسوس کیا فوجی خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں. سید الشہداء نے محسوس کیا خیام حسینی سے گریے کی آوازیں بلند ہیں. عجیب جملے ہیں مقتل کے. گرچہ مجھے آج سید الشہداء کے مصائب نہیں پڑھنے تھے لیکن بات جہاں تک آ گئی ہے تو صرف چند جملے اپنے اس شہید کربلا کو تحفہ دیتی ہوئی چلو بلکہ ان کی ماں کو ہدیہ کرتی ہوئی چلو. راوی کہتے حسین خیموں کے قریب آتے تھے اور آوازیں بلند کہتے تھے ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. زینب حسین ہو نہ ہو اللہ تو ہے. علی اکبر ہو نہ ہو اللہ تو ہے. قاسم نہ رہے تو کیا فرق پڑتا ہے, تمہارا خدا تمہارے ساتھ. تم نے آنا محمد کی قربانی دے دی, یاد رکھو خدا یہ سب دیکھ رہا ہے. جب انسان یہ سمجھ لے, جب مومن واقعی, جب حسینی یہ سوچ لے علم یا علم بأن اللہ یرا, خدا ہر قربانی کو دیکھ رہا ہے. اور حسین کی یہ سوچ منتقل ہوئی ہے اہل حرم تک. آپ دیکھیے اپنے ممبر سے بارہا یہ جملے سنے ہوں گے, جب کسی شہید کی لاش کو لاتے تھے ماں کا یا بہن کا پہلا رویہ ہی ہوتا تھا, زبان سے ایک جملہ نکلتا تھا ربنا تقبل منا حاضر قربان, پروردگارا تو ہماری اس قربانی کو قبول کر لے. اور کیسے وہ قربانیاں قبول نہ ہوتی. میدان کربلا میں انسان تصور نہیں کر سکتا سید الشہداء نے مظلومیت کو کہاں تک پہنچا دی. ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کبھی آنکھیں بند کرو تصور کرو حسین کی کون سی مصیبت رلاتی ہے. بعض اوقات وہ سوال کرتے تھے جواب دینے والے جواب دیتے تھے سید الشہداء کی بھوک, لیکن کہتے تھے نہیں کیسے ممکن ہے صرف بھوک, سارے اہل حرم بھوکے ہیں, بچے بھوکے ہیں, جوان بھوکے ہیں, بوڑھے بھوکے ہیں. حسین کی پیاس نہیں, حسین کی پیاس کی بحث نہیں ہے. بقول شخصی سب سے زیادہ حسین کی تنہائی رلاتی ہے. جب خیموں سے نکلے اور سید الشہداء نے اظہار کیا ہے اس چیز کا, خیموں سے نکلے ہیں آخری رخصت کے بعد آواز دی ہے گنج شہداء سے مخاطب ہو کر یا اصحاب الصفا و یا فرسان الحیاجا قوموا عن نومتکم. حسین کہتے ہیں اے میرے دلیرو اے میرے شیرو اپنی نیند سے اٹھو, وطاؤن حرم الرسول, حرم الرسول کا دفاع کرو. سید الشہداء کہتے ہیں کیا بات ہے, میں آواز دیتا ہوں تو میری آواز پر لبیک نہیں کہتے. بقول اہل ممبر کے جب جنگ کر رہے تھے علی اکبر کی لاش سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں تم نے نہ دیکھی جنگ پدر اے پدر کی جان. علی اکبر جب تم لڑ رہے تھے ہم خراج تحسین دیتے تھے, ہم تشریح کرتے تھے, ہم اپریشیٹ کرتے تھے, اب باپ لڑ رہا ہے علی اکبر اٹھ کر آؤ کچھ جملے تم بھی تو کہو. کبھی بھائی کے لاشے سے مخاطب ہو کر کہتے تھے کمر حسین کی عباس کیوں جھکائی ہے, عباس چلے تو گئے ہو, اب مجھے یہ بتاؤ یہ سیدانیہ کس طرح سے سوئیں گی. لیکن میں سوچتی ہوں سید الشہداء کی ایک مظلومیت تمام شہداء کربلا کی مظلومیت سے ہٹ کرتی. عزیزان من آپ نے یقیناً ممبر سے یہ جملہ بارہا سنا ہوگا, ہر شہید کا سر قلم کیا گیا لیکن اس کی شہادت کے بعد تنہا میرا وہ مظلوم امام. روایت کے جملے ہیں آخری لمحوں میں حسین پشت فرس پر اس قدر نڈال ہے. کیا حسین میں تاب نہیں ہے پشت فرس پر بیٹھنے کی. کربلا کی جنگ دو تیروں کے درمیان تھی, پہلا وہ تیر جو عمر ابن سعد نے صبح عاشور کے وقت خیام حسینی کی طرف پھینکا, اور آخری وہ تیر جو حرملہ بن کاہل اسدی نے حسین مظلوم کے چہرے کی طرف پھینکا. علماء ممبر کہتے ہیں وہ تیر پیشانی سید الشہداء میں پیوست ہوا, حسین ہاتھوں سے اس تیر کو کھینچنا چاہتے تھے, سید مظلوم تیر نہیں کھینچ پائے. حسین نے اپنے آپ کو گھوڑے پر جھکایا, اپنے دونوں زانوؤں کے درمیان اس تیر کو دبایا. حسین کھینچنا چاہتے ہیں, میں کہوں صبر حسین یہ ہے. اس کے بعد حسین پشت فرس پر سنبھلے نہیں, زیارت ناحیہ میں یہ کہہ کر میرا زمانے کا امام سلام بھیجتا ہے, میرا سلام اس شہید پر جو زین سے گرا تو نہ زین پہ تھا نہ زمین پر, اور تیروں نے حسین کی لاشے کو اٹھا لیا تھا. میں سوچوں سید الشہداء جب زمین کربلا پر آئے ہوں گے, زیارت ناحیہ کا جملہ اتحاد رخسار کے بعد زمین کربلا پر گرے اور لائن آگے بڑھا. میں نہیں جانتی کیا کیفیت تھی قلب ناظرین کی, لیکن علماء ممبر کہتے ہیں سید الشہداء نے شمر لائن سے کہا خیام سے کر پشت مجھے آل نہ دیکھے, اس رنگ میں کوئی دل پامال نہ دیکھے, ماں جائی تیرا میرا دشت میں یہ حال نہ دیکھے, زینب تیرے ہاتھوں میں میرے بال نہ دیکھے. جس شخص کے لاشے پہ بہن رو نہ سکی ہو لازم ہے کہ وہ شخص حسین ابن علی ہو. ارے زمین کربلا پر آئے میری مجلس ختم ہو گئی, آخری جملے روح فاطمہ زہرا پر
مدینہ در خیمہ پر پہنچی اور آواز دی یا جنو بھی اے نو بھی محمد محمد امام کے ظہور میں تعجیل فرما بحق محمد وآل محمد ان عزاداریوں کو اس فرش عزا کو سید الشہداء کے ذکر کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے ہمارے بے اولادوں کو اولاد عطا فرما ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما ہمارے مقروضوں کے قرض کو غیر سے ادا کر دے پروردگارہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے ہماری اولاد کو ہمارے لیے واقعات الصالحات میں سے قرار دے ہم سب کا خاتمہ بن ایمان فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین یا رب العالمین سورۃ فاتحہ ایک سورہ فاتحہ سب کے باواز بلند پڑھے جمیع مومنین و مومنات کے ارواح کے لیے الخصوص حاضر محفل کے جملہ مرحومین اور ان مرحومین کے لیے جن کا کوئی یاد کرنے والا دنیا میں نہیں رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ